وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرل گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں منگل کی شب کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں منگل کی سپہر کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان۔
افغان حکومت امریکہ اور نیٹو سے سیکیورٹی معاہدے منسوخ کرے، طالبان کے نئے سربراہ ملا اختر منصور کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا۔
بھارتی حکومت نے کشمیری علیحدگی پسند لیڈر سعید علی شاہ گیلانی کا پاسپورٹ معطل کر دیا۔ نیو یارک میں او آئی سی کے اجلاس میں شرکت کرنے والے تھے۔ میں ہوں یوسف جمیل، سرینگر سے تفصیلات ذرا دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، یورپی یونین کے وزیر داخلہ نے 4 ملکوں کی مخالفت کے باوجود منگل کے روز پناہ گزینوں سے متعلق ایک متنازع کوٹے منصوبے کی منظوری دی ہے۔ اور چین کے صدر یی جن پنگ امریکہ کے سرکاری دورے پر امریکہ پہنچ گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ افغان طالبان کے نئے رہنما ملا اختر منصور نے کہا ہے کہ اگر غیر ملکی فوجوں کو ملک سے نکال دیا جائے تو حکومت کے ساتھ امن مذاکرات شروع کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے عید الاضحیٰ سے قبل اپنی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں یہ بات کہی۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
افغان طالبان کے نئے سربراہ ملا اختر منصور نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس وقت تک بات چیت نہیں ہو سکتی جب تک افغان حکومت امریکہ اور نیٹو سے سیکیورٹی معاہدوں کو منسوخ نہیں کر دیتی اور تمام بین الاقوامی فورسز افغانستان سے واپس نہیں چلی جاتی۔ عید سے قبل اپنے پیغام میں ملا اختر منصور نے کہا کہ اگر کابل انتظامیہ جنگ کا خاتمہ اور ملک میں امن کا قیام چاہتی ہے تو یہ صرف اسی صورت ممکن ہے جب ان کے بقول ملک سے قبضہ ختم کرایا جائے۔ نیٹو کا لڑاکا مشن گزشتہ سال کے آخر میں ختم ہو گیا تھا، لیکن کابل حکومت نے امریکہ اور نیٹو فورسز سے 2 مختلف سیکیورٹی معاہدوں پر دستخط کیے جن کے تحت بین الاقوامی افواج کے اہلکار افغان فورسز کی تربیت کے لیے ملک میں موجود ہیں۔ افغانستان میں اس وقت بین الاقوامی فوجیوں کی تعداد لگ بھگ 14,000 ہے، جن میں اکثریت امریکی فوجیوں کی ہے۔ طالبان کے سربراہ نے اپنے بیان میں متنبع کیا کہ غیر ملکی دباؤ افغان مسئلے کو حل کرنے میں مدد نہیں کرے گا، بلکہ اس سے ان کے بقول مسائل مزید بڑھیں گے۔ انہوں نے کسی ملک کا نام نہیں لیا، لیکن افغانستان کے پڑوسی ملک پاکستان کی طرف سے حالیہ مہینوں میں طالبان پر دباؤ میں اضافہ ہوا کہ وہ صدر اشرف غنی کی حکومت سے بات چیت کریں۔ رواں سال جولائی میں پاکستان کی میزبانی میں پہلی مرتبہ افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان براہ راست مذاکرات ہوئے، جن سے جنگ سے تباہ حال اس ملک میں امن و مصالحت کی امیدیں بڑھ گئی تھیں۔ مذاکرات کا دوسرا دور بھی جولائی کے اواخر میں پاکستان میں ہی ہونا تھا، لیکن طالبان کے سربراہ ملا عمر کے انتقال کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد بات چیت کا عمل غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا۔ تجزیہ کار اور افغان امور کے ماہر رستم شاہ محمد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ طالبان کے سربراہ کے اس بیان کا مقصد بظاہر اپنے ساتھیوں کو متحد رکھنا ہے۔
یہ تو پرانا ان کا سٹانس ہے 2002 سے کہ جب تک افغانستان کے ساحل پہ غیر ملکی فوجیں موجود ہیں ہم افغان حکومت سے بھی بات نہیں کریں گے اور کوئی صلح کی بات چیت میں شریک نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ جو سٹانس ہے اس سے پہلی مرتبہ جولائی 2015 میں جب انہوں نے مری میں بات کی تو افغان حکومت کے نمائندوں سے انہوں نے پہلی مرتبہ بات کی، تو اس سٹانس کو انہوں نے پھر کچھ وہ ماڈریٹ کر دیا۔ اب انہوں نے جو بیان دیا ہے اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی، کیونکہ اب انہوں نے افغان حکومت سے براہ راست بات چیت کا آغاز کر دیا ہے، ایک پروسیس شروع ہو گیا ہے۔ اب اس میں رکھنا پڑے یا کچھ دیر کے بعد ہو، لیکن ایک پروسیس شروع ہو گیا ہے اور اس کی انہوں نے وضاحت بھی کی تھی کہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ صلح کے لیے آپ اپنے جو ہیں اپوننٹ سے، ایڈورسری سے بات کریں، اور وہ بیان بھی چونکہ ملا عمر کا تو انتقال ہو چکا تھا وہ بیان بھی وہ اسی اختر منصور صاحب نے جاری کیا تھا۔ تو یہی اس سے ایک مقصد نکل سکتا ہے کہ اپنے فیلڈ کارڈرز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اور کچھ اندرونی جو کشمکش وہاں طالبان کے صفوں میں اس وقت جاری ہے تو اس کو کچھ حد تک کاؤنٹر کرنے کے لیے، نیوٹرلائز کرنے کے لیے انہوں نے یہ بیان دیا ہوگا۔
صدر اشرف غنی نے پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت سے افغانستان میں امن کے لیے کردار ادا کرنے کا کہا تھا، جس کے تحت ہی طالبان اور افغان حکومت کے درمیان براہ راست بات چیت ممکن ہوئی۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے پشاور میں فضائیہ کے اڈے پر طالبان کے حملے کے بعد پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا تھا کہ اس کی منصوبہ بندی سرحد پار افغانستان میں چھپے شدت پسندوں نے کی تھی، تاہم انہوں نے اس ضمن میں افغانستان کی حکومت کا نام نہیں لیا۔ پاکستانی عہدیدار کا کہنا تھا کہ پشاور حملے کے بارے میں شواہد افغانستان کی حکومت کو فراہم کیے جائیں گے۔ ادھر پیر کی شب افغان صدر اشرف غنی نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے پشاور میں حملے کی شدید مذمت کی تھی۔ صدر اشرف غنی نے کہا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ دریاسنا منگل کو شمالی افغانستان میں دو الگ الگ حملوں میں کم از کم 15 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے، جن میں 10 فوجی شامل ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پوپ فرانسس کا دورہ امریکہ میں عالمی امن کے لیے سازگار ماحول پیدا کرے گا۔ ان کے خیال میں امریکہ اور کیوبا کے درمیان تعلقات کی بحالی میں پوپ کی کوششوں کا بھی دخل تھا۔ اس بارے میں اسلام آباد سے جلیل اختر کی تجزیاتی رپورٹ۔
پوپ فرانسس امریکہ کے 5 روزہ دورے پر منگل کو واشنگٹن پہنچیں گے۔ اس دورے کے دوران وہ صدر باراک اوباما سے ملاقات کے علاوہ کانگریس اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ امریکہ اور کیوبا کے تعلقات کی بحالی میں پوپ فرانسس اور ویٹیکن کے نمائندوں کی کوششوں کا بڑا عمل دخل ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان مکمل سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے پوپ فرانسس کے کردار کو سراہا جا رہا ہے۔ پوپ فرانسس کیتھولک مسیحوں کے روحانی پیشوا ہیں۔ وہ 2013 میں پوپ بننے کے بعد دنیا کے مختلف ممالک کے دورے کر چکے ہیں، جہاں وہ امن و سلامتی کے پیغام کا پرچار کرتے ہیں۔ وہیں انہوں نے معاشرتی ناہمواری اور دنیا کو موسمیاتی تغیر سے لاحق خطرات کی بھی بات کی ہے۔ پاکستان میں تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ ویٹیکن کا سفارتکاری اور بین الاقوامی سیاست میں کوئی رسمی کردار تو نہیں، تاہم اس کے باوجود دنیا کے لگ بھگ 1.2 کروڑ کیتھولک مسیحوں کے روحانی پیشوا ہونے کے ناطے پوپ کا دنیا میں امن اور مذہبی ہم آہنگی کے فروغ میں کردار اہم ہے۔ معروف تجزیہ کار حسن عسکری رضوی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
دیکھیں پوپ کا ایک انفارمل جو کردار تو ہوتا ہے، انفلوئنس تو ہوتا ہے کہ وہ بعض دفعہ جو ہے ریلیشنز کو امپروو کرنے میں انفارملی مدد دے سکتے ہیں، لیکن جو اصل ایکچوئل پرابلم سالونگ ہوتی ہے وہ پوپ کے ڈومین سے باہر ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ ان کو رسپیکٹ ہے تو لہٰذا ان کا ایک پالیسی بھی ہر پوپ کی یہی ہوتی ہے کہ کانفلکٹ کو ڈیفیوز کیا جائے، اور یہ پوپ اور اس سے پہلے جو پوپ تھا انہوں نے نئی اسٹریٹجی یہ اڈاپٹ کی ہے کہ وہ ایکسٹینسولی ٹریول کرتے ہیں، اور ٹریول کر کے بیسک میسج ان کا یہی ہوتا ہے کانفلکٹ کو ریڈیوس کریں اور آپس میں معاملات کو بہتر کریں۔
ڈاکٹر ایزیڈ ہلالی کہتے ہیں کہ پوپ مختلف ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنے کے علاوہ بین المذاہب آہنگی کے لیے بھی متحرک ہیں۔
پوپ فرانسس کا رول بڑا متحرک، بڑا جاندار اور بڑا ٹھوس نظر آتا ہے کہ وہ ڈپلومیسی کو اپنی جامد حیثیت سے جامعہ حیثیت کی طرف لا رہے ہیں، اور باقاعدہ وہ ان آپشن کو یوز کر رہے ہیں تاکہ کیتھولک ورلڈ یا مسلم ورلڈ، جو بھی مسلم ورلڈ ہو، بدھسٹ ورلڈ ہو، جوش ورلڈ ہو، وہ جو ہیں مذاکرات سے معاملات کو حل کریں اور ممالک جو ہیں وہ بات چیت میں منسلک ہوں اور بات چیت کے ذریعے ہی اپنے مسائل کو، اپنی کشیدگیوں کو دور کریں۔
مذہبی رہنما بھی پوپ فرانسس کی امن کے لیے کوششوں کو سراہتے ہیں۔ پاکستان میں کیتھولک مذہبی برادری کے نمائندے فادر یوسف امانت کہتے ہیں،
جب سے وہ پوپ بنے اس وقت سے وہ سبھی لوگوں سے مل رہے ہیں۔ جو آپ دیکھیں کہ ویٹیکن میں تو اس میں جب آپ دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے ان کے ہیں کہ طبقے جو ان سے مل رہے ہیں، مسلم ہیں، آرتھوڈاکس چرچ والے ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، وہ سبھی سے ملاقات کر رہے ہیں اور سبھی کو وہ انکریج کر رہے ہیں کہ سبھی ہم مل کر چرچ لیڈرز جو ہیں یا ریلیجس لیڈرز جو ہیں، ہمارا سب سے پہلا مشن ہی یہی ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے اب آداب جو ہیں یہ ہم پر فرض ہے، ہم نے سبھی نے کرنی ہے، خدا کا نام لینا ہے، لیکن جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس امن کو جو ہے ریسٹور کریں۔
محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
یورپی یونین کے وزیر داخلہ نے 4 ملکوں کی مخالفت کے باوجود منگل کے روز پناہ گزینوں سے متعلق ایک متنازع کوٹے کی منظوری دے دی، جس کے تحت 120,000 تارکین وطن کو 28 ملکوں میں پناہ دی جائے گی۔ یورپی یونین میں شامل ملکوں کے بدھ کے روز منعقد ہونے والے سربراہی اجلاس سے پہلے اکثریتی ووٹ کے ساتھ اس منصوبے کی منظوری دی گئی۔ حالانکہ بدھ کے روز اجلاس میں اس کوٹے کے خلاف رکن ممالک اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے۔ چیک ریپبلک، ہنگری، سلوواکیا اور رومانیا نے اس کوٹا منصوبے کی خلاف ووٹ دیا، جبکہ فن لینڈ نے اس میں ووٹ نہیں دیا۔ پناہ حاصل کرنوں کی تلاش میں آنے والے ہزاروں تارکین وطن یورپی ممالک تک پہنچنے کے لیے مختلف راستے ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ ہنگری نے یورپی ممالک سے متصل اپنی سرحدیں بند کر دی ہیں۔ تارکین وطن رکاوٹوں اور تشدد سے بچنے کے لیے کروشیا اور سلووینیا سے گزر رہے ہیں، اور اب انہوں نے سرحد عبور کر کے آسٹریا میں جمع ہونا شروع کر دیا ہے۔ اس بارے میں ڈینیز ہربے اور ریک وی لینزوویلا کی رپورٹ۔ جنگ اور تشدد سے بھاگنے والے پناہ گزینوں کے لیے اپنے گرم پانی والے قدرتی چشموں کی وجہ سے مشہور بیڈ ریڈ کرسبرگ اب ایک پسندیدہ مقام ہے۔ ہفتے سے لے کر اب تک 1000 پناہ گزین اس قصبے تک پہنچے ہیں، جہاں انہیں خوراک، پانی اور نئے جوتے ملے ہیں۔ 15 سالہ ہمشہ بھی ان میں شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ جنگ سے تباہ حال شام سے یہاں اپنے خاندان کے ساتھ پہنچے ہیں۔ پہلے میں نے ہنگری سے سرحد عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ہمیں ایسا نہیں کرنے دیا۔ اور پھر جب ہمیں معلوم ہوا کہ ہم کرویشیا سے سرحد عبور کر سکتے ہیں، تو میں پہلے وہاں گیا اور پھر یہاں پہنچا۔ حلال احمر نے سفر کی تکان دور کرنے کے لیے انہیں آرام کا موقع دیا۔ انہیں خوراک اور کھیلنے کے لیے فٹ بال وغیرہ فراہم کیے گئے۔ بدھ سے حلال احمر اپنی سرگرمیوں میں وسعت پیدا کرتے ہوئے باقاعدگی سے اپنے کام کا آغاز کر دے گی۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے حلال احمر کے سائمن سٹراس گرٹل کا کہنا تھا، ہم یہاں 2 کنٹینر لا رہے ہیں، ایک اپنے عملے اور دوسرا کیمپ کے لیے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جب سردی میں شدت آئے گی تو صورتحال میں ڈرامائی تبدیلی آئے گی۔ پہلے تو بارشیں ہوں گی اور پھر ہمیں یقیناً مزید چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ قریبی علاقے سیلفیلڈ میں درجنوں خیمے پناہ گزینوں کی آمد کے لیے کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ فی الحال تو صورتحال قابو میں ہے۔ آسٹریا کی فوج کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ متعدد پناہ گزینوں کا کہنا ہے کہ وہ جرمنی جانا چاہتے ہیں۔ آسٹریا کے حکام جرمنی جانے کو آسان بنانے کے لیے معمول کی امیگریشن کارروائی کو معطل کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد یہ پناہ گزین حکومت کی جانب سے فراہم کردہ بسوں میں جرمنی کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ رومن کیتھولک کلیسا کے سربراہ پوپ فرانسس منگل کے روز کیوبا سے امریکہ کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ اس سے پہلے انہوں نے کیوبا کے شہر سینٹیاگو میں ایک عبادت کی قیادت کی۔ پیر کے روز پاپ آئے روم کیوبا کی مقدس ترین زیارت بیسیلیکا آف دی ورجن آف چیریٹی آف ایل کوبرے پر گئے اور وہاں عبادت کی قیادت کی۔ اس عبادت میں بھی کیوبا کے صدر رائل کاسترو شامل تھے۔ اس سے قبل تفصیلات نیلوفر مغل کی زبانی۔
پوپ فرانسس کیوبا سے اپنی روانگی سے قبل حضرت مریم سے منسوب ایک عبادت گاہ پر دعائیہ تقریب میں شرکت کریں گے۔ انہوں نے پیر کو دیر گئے سینتیاگو پہنچنے کے بعد اس مقام کا دورہ کیا۔ پوپ فرانسس دعائیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے حضرت مریم، تو مفاہمت کی ماں ہے، اپنے لوگوں کو جو اس وقت دنیا بھر میں بکھرے ہوئے ہیں اکٹھا کر۔ اس ملک کیوبا میں ان بہن بھائیوں کے لیے ایک ایسا گھر بنا جہاں وہ اپنے ذہنوں، دلوں اور زندگیوں کو یسوع مسیح کے لیے کھول سکیں، جو واحد نجات دہندہ اور بچانے والا ہے۔ یہ تھے پوپ فرانسس کے الفاظ۔ پوپ فرانسس کیوبا کے مشرقی شہر اولگین میں پیر کی صبح ایک دعائیہ تقریب میں شرکت کے بعد سینتیاگو پہنچے۔ انہوں نے ہزاروں لوگوں کے اجتماع سے خطاب میں اس بات پر زور دیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے پر عمل پیرا ہوں۔ اولگین کیوبا کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ وہاں کی ایک رہائشی ماریا لیویسا کہتی ہیں، میرے خیال میں کیوبا میں تبدیلی آئے گی۔ میرے خیال میں ہمارے لوگ رحم اور ہمدردی کا پیغام جو پوپ نے دیا ہے گہرائی سے محسوس کیا ہے. ہم اس کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں اور ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں بہتر مستقبل کے لیے کوششیں کرنی چاہئیں. اولگین کیوبا کا تیسرا بڑا شہر ہے, جزیرے پر جو کیتھولک عقیدے کا مرکز رہا ہے, ایک صلیب کے لیے مشہور ہے جو اس کے دارالحکومت میں کئی صدیوں سے نصب ہے. یہ علاقہ کمیونسٹ لیڈروں فیدل کاسترو اور راہل کاسترو کا آبائی گھر بھی ہے جو 1959 سے کیوبا پر حکمرانی کر رہے ہیں. پوپ فرانسس نے کیوبا کے اپنے دورے کے آغاز پر ہوانا میں دونوں بھائیوں سے ملاقات کی. کئی ممتاز اختلاف رائے رکھنے والوں نے پوپ پر تنقید کی کہ انہوں نے اس دورے میں ان سے ملاقاتوں کی درخواستوں کو قبول نہیں کیا. کیوبا کمیشن فار ہیومن رائٹس اور نیشنل ریکنسیلیشن سے تعلق رکھنے والے ایک مخالف کا کہنا ہے کہ اندازاً 50 افراد کو پوپ کی تقاریب میں شرکت سے روکا گیا اور انہیں حراست میں لیا گیا, جن میں سے زیادہ تر کو کچھ گھنٹوں بعد ہی چھوڑ دیا گیا. امریکی صدر براک اوباما اور ان کی اہلیہ مشیل اوباما, نائب صدر جو بائیڈن اور ان کی اہلیہ سمیت پوپ فرانسس کا خیر مقدم کریں گے. پوپ منگل کی بعد دوپہر واشنگٹن کے باہر جوائنٹ بیس اینڈریوز پہنچیں گے. پوپ فرانسس اور ویٹیکن کے حکام نے سن 2014 میں واشنگٹن اور ہیوانا کے درمیان خفیہ مذاکرات کی ثالثی کی تھی. ان مذاکرات کے نتیجے میں گزشتہ برس راؤل کاسترو اور امریکی صدر براک اوباما نے دونوں ملکوں کے درمیان نصف صدی سے زائد عرصہ بعد سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کیا تھا. اس کے بعد سے دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے دارالخلافوں میں سفارت خانے کھولے تھے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کی دعوت پر بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے آج امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے ملاقات کی. سشما سوراج اپنے وفد کے ہمراہ امریکہ اور بھارت کے درمیان پہلے اسٹریٹجک اور کمرشل ڈائیلاگ میں شرکت کر رہی ہیں. ملاقات سے پہلے جان کیری کا کہنا تھا کہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں معاشی اور سیکیورٹی ایجنڈے پر کھل کر بات کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ اس ملاقات سے پہلے وہ اپنے بھارتی ہم منصب سے ان سے الگ ملاقات کریں گے جس میں خطے کو درپیش پیچیدہ معاملات پر بات چیت کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ صدر براک اوباما بھارتی وزیر اعظم نریندرا مودی سے ملاقات کے لیے منتظر ہیں جو کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ہوگی. شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے ملکی مختلف سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے نئی کوششیں شروع کر دی ہیں تاکہ شام میں جاری خونی خانہ جنگی کو ختم کر کے بات چیت کر کے کسی سمجھوتے پر پہنچا جا سکے. چین کے صدر یی جن پنگ امریکہ کے دورے پر منگل کے روز پہنچ گئے. انہوں نے اور اس کے آغاز پر انہوں نے سائبر جرائم اور اس سے جڑے معاملات کو سنجیدگی سے لینے پر زور دیا ہے. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی طرف سے سوالوں پر چی کے جواب بات پر منگل کو شائع ہوئے جن میں ان کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت سائبر سیکیورٹی کو سنجیدگی سے لیتی ہے. خبریں ختم ہوئیں. کورنے افریقہ میں آج بھی ہزاروں لڑکیوں کی کم عمری میں شادی کر دی جاتی ہے. اس بارے میں مارتھا وینڈر وولف کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
گونڈور نامی قصبے کی 16 سالہ ابس ابابایو کی شادی 13 سال کی عمر میں 28 برس کے ایک شخص کے ساتھ ہونے والی تھی. گزشتہ سال اس کے والدین نے ایک اور شخص کے ساتھ اس کی شادی کی کوشش کی. ابس کہتی ہے کہ اس کے والدین نے اس شادی کے بارے میں اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا. اس کی دوستوں نے انتظامات کے بارے میں ان کی باتیں سن کر اسے آ کر بتایا.
وہ
کہتی ہے کہ یہ سب جاننے کے فوری بعد اس نے اپنے اسکول کی پرنسپل اور گرلز کلب کی قائد استاد کو یہ سب بتایا. انہوں نے پولیس کو اطلاع کی اور پھر اس کے والدین کے ساتھ بات چیت کے بعد انہوں نے شادی کے انتظامات منسوخ کر دیے. یہ گرلز کلب ہبسٹ کے اسکول میں قائم ہے جہاں لڑکیوں کو کم عمری کی شادی کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہیں. دیہات کی آبادیوں میں خاص طور پر کم عمری کی شادی ایک معاشرتی رسم بن چکی ہے. مقامی حکومت کا کہنا ہے کہ لوگوں میں آگہی پیدا کرنا اور کمیونٹی کے رویے میں تبدیلی لانا سب سے بڑا چیلنج ہے. پولیس, مذہبی رہنما اور اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یعنی یونیسیف جیسے ادارے مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ کم عمری کی شادی کے بارے میں لوگوں کی سوچ تبدیل کی جائے اور سن 2025 تک بچپن کی شادیوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے. یونیسیف کے تحت کام کرنے والی زمزم شکور کہتی ہیں کہ کم عمری کی شادی کے لڑکیوں کی زندگی پر متعدد اثرات مرتب ہوتے ہیں. ان کے الفاظ,
The first one is easily they are forced to drop out from school.
پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں سکول چھوڑنا پڑتا ہے جس سے خاتون خانہ بننا ان کی تقدیر میں لکھا جاتا ہے، یا انہیں انتہائی خطرناک حالات کا سامنا ہوتا ہے۔ دوسرے اثرات ان کی صحت پر پڑتے ہیں، انہیں آسانی سے علاج میسر نہیں ہوتا اور انہیں یہ بھی معلومات نہیں ہوتی کہ وہ یہ سہولتیں کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایتھوپیا میں 5 میں سے 1 لڑکی کی شادی 18 سال کی عمر سے پہلے کر دی جاتی ہے۔ گونڈور کے شمالی علاقے میں تقریباً نصف کم عمر بچیاں شادی شدہ ہیں، جبکہ قانونی طور پر شادی کی عمر 18 برس مقرر ہے۔ حبس خود کو خوش قسمت سمجھتی ہے کہ وہ بچ گئی۔ وہ کہتی ہے کہ اس کی بہت سی دوستوں کی شادی ہو چکی ہے۔ کمیونٹی میں یہ سوچ موجود ہے کہ بچوں کی شادی جلد سے جلد کر دی جائے۔ وہ لڑکیوں کی تعلیم کو ضروری نہیں سمجھتے اور یہ تصور نہیں کر سکتے کہ لڑکی بھی کسی قابل بن سکتی ہے۔ گونڈور میں آگئی کی ایک مہم کے تحت موسیقی کی ایک تقریب منعقد کی گئی۔ چوک میں منعقد ہونے والی اس تقریب میں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے اور ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں موجود لوگوں تک یہ پیغام پہنچا، خاص طور پر لڑکوں تک۔ وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ لڑکیوں کی شادی 18 سال کی عمر سے پہلے نہیں ہونی چاہیے۔ سولومن آصف ان میں سے ایک ہیں۔
مکنیاتم یالو آکما چھورا سو مارت رہو میتانا سونتا چھو میورتا۔
سب سے پہلے تو یہ کہ لڑکیوں کی صحت اچھی ہونی چاہیے، پھر انہیں تعلیم دلائی جانی چاہیے تاکہ وہ جو بننا چاہتی ہیں بن سکیں۔ حبس اس وقت 8ویں جماعت کی طالبہ ہے۔ اسے امید ہے کہ اگر وہ پڑھائی میں اچھے نتائج حاصل کرتی رہی تو اس کے والدین اسے یونیورسٹی تک جانے کی اجازت دے دیں گے۔ 14 سالہ ابیب ایالا کی قسمت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ وہ گونڈور سے 1 گھنٹے کی مسافت پر ایک گاؤں میں رہتی ہے۔ گزشتہ برس اس کی زبردستی شادی کر دی گئی اور اب اس کا 6 ماہ کا ایک بچہ ہے۔ ابیب کہتی ہے کہ اس کے دوستوں کا نیا رویہ اس کی سمجھ سے بالا تر ہے۔
በአሁኑ ሰዓት መውለድ ከባድ እንደሆነ ያለ እድሜ ስለወለድኩ ሹክሻ እኮ አለ እንደዚህ
سب لوگ اس وقت اس کے بارے میں بات کر رہے تھے جبکہ میں ایک بچے کی ماں بننے والی تھی اور ان باتوں نے مجھے نفسیاتی طور پر مسائل کا شکار کر دیا تھا۔ اب دوبارہ اسکول میں داخل ہو گئی ہے مگر اسے کچھ علم نہیں کہ آیا وہ اسکول جا سکے گی یا نہیں، کیونکہ اس کے پاس اپنی اور اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے کوئی رقم نہیں ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم نوزائیدہ بچوں کی اموات کے مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال 55 لاکھ نوزائیدہ بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان میں وہ بچے بھی شامل ہوتے ہیں جو مردہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بات طبی جریدے دا لانسٹ میں شائع ہونے والی متعدد ریسرچ میں سامنے آئی ہے۔ وائس آف امریکہ کے جو ڈیکیپوا نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس صورتحال کے باوجود نوزائیدہ بچوں کی صحت کی دیکھ بھال پر بہت کم رقم خرچ کی جا رہی ہے، جبکہ ان میں سے بڑی تعداد کو موت کے منہ میں جانے سے بچایا جا سکتا ہے۔ ریسرچ کی قیادت کرنے والی جوئے لون کہتی ہیں کہ نوزائیدہ بچوں کی اموات سے متعلق یہ نہایت صحیح اندازہ ہے جو اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں تھا۔
Every year there are 2.9 million babies who die in the first month of life and most shockingly
ہر سال تقریباً 29 لاکھ بچے اپنی پیدائش کے پہلے مہینے میں ہی مر جاتے ہیں، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ 10 لاکھ کے قریب اپنی پہلی سالگرہ پر ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جبکہ 26 لاکھ بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح 12 لاکھ بچے عین پیدائش کے وقت ہی مر جاتے ہیں۔ یہ الفاظ سے جوئے لون کے۔ بچوں کی بیشتر اموات غریب اور ترقی پذیر ملکوں میں واقع ہوتی ہیں، تاہم اس سے امیر ممالک بھی مبرہ نہیں۔ امریکہ میں ہر سال وقت سے پہلے 5 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں، جو صحت کی دیکھ بھال کے حوالے سے ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ نوزائیدہ بچوں کی اموات کی وجوہات میں پیدائش کے وقت عدم توجہ اور انفیکشن شامل ہے۔ لنڈن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹراپیکل میڈیسن سے منسلک پروفیسر لون کہتی ہیں کہ محض چند ڈالر کے خرچ سے بہت سے بچوں اور ماؤں کو بچایا جا سکتا ہے۔
In this series we show very clearly that 71% of newborn deaths can be prevented.
نوزائیدہ بچوں کی تقریباً 70% تعداد کو اموات سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 30 لاکھ عورتوں اور بچوں کو جن میں نوزائیدہ اور مردہ پیدا ہونے والے بچے شامل ہیں محفوظ بنایا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ ابتدائی مرحلے میں تھوڑی سی رقم خرچ کی جائے۔ دا لانسٹ نامی جریدے کی اس ریسرچ میں 17 ملکوں سے تعلق رکھنے والے 28 اداروں کے 50 ماہرین نے شرکت کی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بہتر منصوبہ بندی سے ان اموات کو یقیناً بہت کم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ غریب اور کم ترقی یافتہ ملکوں میں طبی نیٹ ورک کو زیادہ مؤثر بنایا جائے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
راحت فتح علی خان کی آواز اور سلمان خان، تفصیلات فکر و فن میں۔
تاکتے رہتے تجھ کو سانجھ سویرے، نینوں میں
باڈی گارڈ اور دبنگ جیسی کئی فلموں میں راحت فتح علی خان نے سلمان خان کے لیے اپنی آواز میں گیت ریکارڈ کروائے۔ ان دونوں کا ملاپ گویا کامیابی کی ضمانت بن گیا ہے۔ شاید اسی لیے سبھاش گھائی جیسے ٹاپ کلاس ڈائریکٹر اور پروڈیوسر نے سلمان اور راحت کو پھر سے یکجا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دہائی میں سبھاش گھائی نے ہیرو کے نام سے ایک بلاک بسٹر فلم دی تھی، جس کے ہیرو تھے جیکی شروف اور ہیروئن تھی میناکشی۔
پر پریم گرنتھ کے پنوں پر اپنی تقدیر تو زیرو ہے۔
سبھاش اسی فلم کے تانے بانے لے کر اب ایک نئی فلم بنانے جا رہے ہیں، یعنی اسی فلم کا سیکول بنا رہے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ اسے سبھاش کے ساتھ ساتھ سلمان خان بھی پروڈیوس کریں گے، جبکہ ڈائریکٹر کی ذمہ داریاں نبھائیں گے نکھل اڈوانی۔ راحت فتح علی خان کی ٹیم کے ایک اہم رکن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ فلم کے ایک گیت یاداں تیریاں کو راحت فتح علی خان نے اپنی آواز دی ہے۔ فلم کا میوزک حال ہی میں ریلیز ہوا ہے اور ریلیز کے ساتھ ہی اس گیت نے دھوم مچا دی ہے۔ رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com۔
میری میری تیری پریم کہانی ہے مشکل، دو لفظوں میں یہ بیان نہ ہو پائے، ایک دوجے سے ہوئے جدا جب ایک دوجے کے لیے بنے۔
سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جہاں میں نے پایا کبھی سوچا نہ تھا یہ ملوں دور ہوگا سایہ، کیوں خدا تو نے مجھے ایسا خواب دکھایا جب حقیقت میں اسے توڑنا تھا۔
اس وقت پاکستان میں منگل کی شب کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں منگل کی سپہر کے 2:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک نئے بلیٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وزیراعظم نواز شریف اپنے وفد کے ہمراہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے ملک سے روانہ ہو گئے۔ وہ 30 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ امریکہ میں وزیراعظم کی دیگر مصروفیات کے بارے میں ناصر محمود کی رپورٹ۔
وزیراعظم نواز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے منگل کو امریکہ روانہ ہو گئے۔ نیو یارک میں جنرل اسمبلی کے 17th اجلاس سے وزیراعظم 30 ستمبر کو خطاب کریں گے۔ اسلام آباد سے جاری ایک بیان کے مطابق وزیراعظم امریکہ میں اپنے قیام کے دوران امن سے متعلق ایک سربراہ اجلاس میں بھی شرکت کریں گے، جس کی میزبانی مشترکہ طور پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، امریکہ اور پاکستان کر رہے ہیں۔ پاکستانی وزیراعظم چین اور اقوام متحدہ کی میزبانی میں ہونے والے ایک سربراہ اجلاس میں بھی شریک ہوں گے، جس میں صنفی مساوات اور خواتین کو با اختیار بنانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ جنرل اسمبلی کا یہ اجلاس ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب دنیا کے مختلف خطوں میں مسلح تنازعات کے باعث لوگوں کی ایک بڑی تعداد یورپ کی طرف نقل مکانی کر رہی ہے، جس سے وہاں ایک بحرانی کیفیت پیدا ہوتی جا رہی ہے، جبکہ عالمی امن کو شدت پسندوں سے درپیش خطرات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ایسے میں ماحولیاتی تبدیلی کے مضر اثرات بھی عالمی رہنماؤں کے لیے ایک فکر انگیز صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔ ماضی میں پاکستانی رہنما جنرل اسمبلی سے اپنے سالانہ خطاب میں جہاں دیگر امور پر اپنا نقطۂ نظر عالمی برادری کے سامنے پیش کرتے آئے ہیں، وہیں پڑوسی ملک بھارت کے ساتھ اپنے دیرینہ تنازع کشمیر کا ذکر بھی کیا جاتا رہا ہے۔ حالیہ مہینوں میں دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے مابین کشمیر کو تقسیم کرنے والی عارضی حد بندی یعنی لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ و گولہ باری کے تواتر سے ہونے والے تبادلوں اور ان میں ہوئے جانی نقصانات کی وجہ سے تعلقات ایک بار پھر تناؤ کا شکار ہیں۔ پاکستان اور بھارت فائر بندی کی خلاف ورزی میں پہل کا الزام ایک دوسرے پر عائد کرتے آ رہے ہیں۔ امریکہ، اقوام متحدہ اور چین دونوں ملکوں کو اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے بات چیت کا راستہ اختیار کرنے پر زور دے چکے ہیں۔ پاکستانی عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ بھارت سے تعلقات میں تناؤ کا سبب بننے والے امور پر بھی وزیراعظم نواز شریف اقوام متحدہ سے اپنے خطاب میں بات کریں گے۔ تاحال اس اجلاس کے موقع پر وزیراعظم نواز شریف کی اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی سے ملاقات طے نہیں ہے۔ جنگ سے تباہ حال پڑوسی ملک افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں پاکستانی کردار کے علاوہ ملک میں دہشت گردی کے خلاف جاری کارروائیوں کا تذکرہ بھی وزیراعظم نواز شریف کے خطاب میں متوقع ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی ایک عدالت نے منگل کو ایک شخص کو پھانسی کی سزا پر عمل درآمد کو اس بنا پر مؤخر کرنے کا حکم دیا ہے کہ مجرم جزوی طور پر مفلوج ہو گیا ہے اور اس قابل نہیں ہے کہ اسے تخت عہدیدار پر لٹکایا جا سکے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
فیصل آباد کی جیل میں قتل کے ایک مجرم کی سزائے موت پر یہ کہہ کر عمل درآمد ملتوی کر دیا گیا ہے کہ جسمانی طور پر معذور مجرم کو تخت عہدیدار پر لٹکائے جانے سے متعلق جیل کے قواعد و ضوابط واضح نہیں ہیں۔ 43 سالہ عبدالباسط کو 2009 میں قتل کے ایک مقدمے میں موت کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن قید کے دوران اسے تپدک کا مرض لاحق ہوا اور پھر فالج کے حملے کی وجہ سے اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا۔ عدالت نے اسے تخت عہدیدار پر لٹکانے کے لیے 22 ستمبر کی تاریخ مقرر کی تھی، لیکن انسانی حقوق کی مقامی و بین الاقوامی تنظیمیں ایک معذور مجرم کو پھانسی دیے جانے کو بین الاقوامی انسانی حقوق کے منافی قرار دیتے ہوئے سزا پر عمل درآمد روکنے کا مطالبہ کرتی آ رہی تھیں۔ عبدالباسط کو فیصل آباد کی جیل میں پھانسی دی جانی تھی، لیکن اسی شہر کی ایک ذیلی عدالت کے مجسٹریٹ کا کہنا ہے کہ معذور مجرم کی سزائے موت پر عمل درآمد سے متعلق حکومت سے رائے طلب کی جائے گی۔ مروجہ قانون کے مطابق سزائے موت کے مجرم کا تخت عہدیدار پر کھڑا ہونا ضروری ہے، لیکن چونکہ مجرم عبدالباسط کا نچلا دھڑ مفلوج ہے، لہذا مزید قانونی رائے حاصل کیے جانے تک اس پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا۔ پیر کو انسانی حقوق کی ایک موقر بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی پاکستان کی حکومت سے اس سزا کو روکنے کا مطالبہ کیا تھا، جبکہ انسانی حقوق کمیشن بھی ایسا ہی مطالبہ کر چکا ہے۔ حکومت نے گزشتہ سال دسمبر میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہوئے دہشت گرد حملے کے بعد 6 سال سے پھانسیوں پر عائد پابندی ختم کر دی تھی، جس کے بعد سے اب تک 230 سے زائد مجرموں کو تخت عہدیدار پر لٹکایا جا چکا ہے۔ اقوام متحدہ، یورپی یونین اور انسانی حقوق کی ملکی اور غیر ملکی تنظیمیں پاکستانی حکومت سے اس پابندی کو دوبارہ نافذ کرنے کا مطالبہ کرتی آ رہی ہیں، لیکن حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک کو درپیش مخصوص حالات میں قانون کے مطابق دی گئی سزا پر عمل درآمد وقت کی ضرورت ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے محکمہ خزانہ کے اعلی افسروں کا کہنا ہے کہ طالبان کے مسلسل حملوں نے ملکی معیشت کو بری طرح سے متاثر کیا ہے اور تقریباً $5 ارب سالانہ کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
پاکستان کے سیکرٹری خزانہ وقار مسعود نے لندن میں سرمایہ کاروں سے گفتگو میں کہا کہ ملک میں شدت پسندوں کے حملوں کی وجہ سے سالانہ $5 ارب کی بیرونی سرمایہ کاری کا نقصان ہو رہا ہے۔ بیشتر سرمایہ کار دہشت گردی اور غیر یقینی صورتحال کے باعث پاکستان میں سرمایہ کاری سے گھبراتے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران پاکستان میں نہ صرف بیرونی سرمایہ کاری میں کمی ہوئی بلکہ مقامی سرمایہ کاروں کی ایک بڑی تعداد نے بھی اپنا سرمایہ ملک سے باہر منتقل کیا ہے۔ وقار مسعود کے مطابق ماضی میں پاکستان میں $5 سے $7 ارب تک سالانہ کی بیرونی سرمایہ کاری ہوتی تھی، مگر اب یہ مالیت $2 ارب سالانہ سے بھی کم ہے۔ قومی اسمبلی میں فائنانس اور اقتصادی امور کے پارلیمانی سیکرٹری رانا افضل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران $80 ارب سے زائد کا نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سی کمپنیاں پاکستان میں دلچسپی رکھتی ہیں مگر ان کی سرمایہ کاری سلامتی کی صورتحال میں بہتری سے جڑی ہوئی ہے۔
اس وقت کچھ امریکن فارماسیوٹیکل کمپنیز اور دوسری کمپنیز پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہی ہے۔ ہمارا ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر جو ہے وہ بڑا اٹریکٹیو ہے، جس کے اندر کافی بڑی انویسٹمنٹس آئی ہیں، اور اس کے بعد ہمارا جو پیٹرولیم ایکسپلوریشن سیکٹر ہے اس کے اندر بھی فورن کمپنیز کا کنٹینیوس انٹرسٹ رہا ہے، اور اگر سیکیورٹی کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ایکسپلوریشن کا سیکٹر ہے بہت بڑی انویسٹمنٹ کے اضافے کا امکان ہے۔
گزشتہ سال جون سے فوج نے شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عضد شروع کر رکھا ہے، اور اسی سال دسمبر میں پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد دہشت گردی کے خلاف قومی لائحہ عمل تشکیل دیا گیا جس کے 20 نکات پر کام جاری ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے معاشی مرکز کراچی میں بھی 2 سال سے آپریشن جاری ہے اور وہاں صورتحال میں خاصی بہتری آئی ہے۔ رانا افضل نے پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبے اور توانائی کے شعبے میں چین کی سرمایہ کاری کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے بہت کشش رکھتا ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ پاکستان میں جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے ملک میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی حکومت نے علیحدگی پسند کشمیری لیڈر کا پاسپورٹ منسوخ کر دیا ہے۔ سخت موقف کے حامی حریت کانفرنس کے لیڈر سید علی شاہ گیلانی امریکہ میں او آئی سی کے اجلاس میں شرکت کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس بارے میں سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
بھارت کی وزارت خارجہ نے کشمیر پر سخت گیر موقف رکھنے والے رہنما سید علی شاہ گیلانی کا پاسپورٹ 4 ہفتے کے لیے معطل کر دیا ہے۔ سید گیلانی، جو استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے اتحاد حریت کانفرنس کے ایک دھڑے کے چیئرمین ہیں، امریکہ کا رخت سفر باندھ رہے تھے، جہاں وہ نیو یارک میں 27 ستمبر کو آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن یا او آئی سی کے ممبر ممالک کے وزرائے خارجہ کے ایک اجلاس میں شرکت کرنے والے تھے۔ یہ اجلاس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 17ویں سیشن کے حاشیے پر ہو رہا ہے۔ او آئی سی میں حریت کانفرنس کو مبصر کی حیثیت حاصل ہے۔ او آئی سی کے جنرل سیکرٹری نے گزشتہ دنوں سعید گیلانی کے علاوہ کشمیر کے میروائز مولوی عمر فاروق اور خواتین کی قدامت پسند تنظیم دختران ملت کی سربراہ سیدہ آسیہ اندرابی کو کانفرنس میں شرکت کرنے کے دعوت نامے بھیجے تھے۔ اگرچہ میرواز عمر نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ وہ نیو یارک جا کر وہاں اس کانفرنس کے دوران بھارتی کشمیر کی صورتحال پر اظہار خیال کریں گے، ان کا وہاں جانا ناممکن نظر آ رہا ہے کیونکہ حکومت بھارت نے ان کے پاسپورٹ کی تجدید کے لیے ان کی طرف سے دی گئی درخواست کا تاحال کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ سیدہ آسیہ نے خرابی صحت کی بنا پر دعوت قبول کرنے سے معذوری ظاہر کی تھی، انہیں حال ہی میں پولیس گرفتار کر کے لے گئی۔ ان پر اس سال 14 اگست کو اپنے گھر میں پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر ایک تقریب منعقد کرنے کا الزام ہے، جس کے دوران پاکستان کا قومی پرچم لہرایا گیا تھا۔ سعید گیلانی نے اس پاسپورٹ پر امریکہ کا ویزا حاصل کرنے کے لیے درخواست دے رکھی ہے جو انہیں اس سال جولائی میں جاری کیا گیا تھا۔ عہدیداروں کے مطابق 9 ماہ کی مدت کا یہ پاسپورٹ انہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اجرا کیا گیا تھا تاکہ وہ سعودی عرب میں جا کر وہاں اپنی بیمار بیٹی فرد جبین سے مل سکیں۔ بھارتی حکومت کو خدشہ تھا کہ سعید گیلانی اپنے امریکہ کے دورے کے دوران بھارت مخالف سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ سعید گیلانی کے ترجمان ایاز اکبر نے دعویٰ کیا کہ پاسپورٹ اس لیے معطل کیا گیا کیونکہ نئی دہلی میں امریکی سفارت خانے کی طرف سے انہیں ویزا جاری کرنے کے سلسلے میں گرین سگنل ملا تھا۔ ایاز اکبر نے کہا،
اصل میں جناب سعید علی گیلانی صاحب جو کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین ہیں، ان کا پاسپورٹ سسپینڈ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں پاسپورٹ آفس سے ایک ای میل ذریعے سے مطلع کیا گیا ہے۔ یہ اصل میں بھارت کے بڑی جمہوریہ ہونے کے دعوے کو غلط ثابت کرتا ہے کہ اس پاسپورٹ سسپینڈ کرنے کا کوئی اخلاقی آئینی اور قانونی جواز نہیں ہے۔ اصل میں بھارت نہیں چاہتا ہے کہ جو جموں کشمیر کی سنگین صورتحال ہے اور یہاں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، وہ باہری دنیا تک پہنچ جائیں، اسی لیے اس گیلانی صاحب کے پاسپورٹ کو سسپینڈ کیا گیا ہے۔
سعید گیلانی نے اس سے پہلے مارچ 2007 میں انہیں جاری کیے گئے بھارتی پاسپورٹ پر امریکہ جانے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ وہاں اپنے خراب گردوں کا علاج کرا سکیں، لیکن اس وقت امریکی حکومت نے انہیں ویزا جاری کرنے سے انکار کیا تھا۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
ایک سال سے زیادہ عرصے سے بعض شیعہ مسلمان بھارت میں اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ داعش کے عسکریت پسندوں کے خلاف لڑائی میں بغداد کی مدد کے لیے عراق جانا چاہتے ہیں، تاہم بھارت کی حکومت نے انہیں اس سفر کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ شیخ عزیز الرحمان کی ویب رپورٹ کی تفصیل کے ساتھ مدثرہ منظر۔
بھارت میں شیعہ مسلمانوں کے اس گروپ کی طرف سے مہینوں کھلے بندوں اپیلوں اور عدالتوں میں لڑائی کے بعد گزشتہ ہفتے حکومت نے کہا کہ وہ اس کی اجازت نہیں دے گی کیونکہ وہاں شہریوں کو خطرات درپیش ہیں اور اندیشہ ہے کہ یہ خطرات وطن واپسی پر ان کے ساتھ آ جائیں گے۔ دہلی ہائی کورٹ کو دیے گئے ایک بیان حلفی میں بھارت کی وزارت داخلہ نے کہا کہ بھارتی شہری انتہا پسند ہو سکتے ہیں اور وطن واپس آ کر انتہا پسند سرگرمیوں میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی شہریوں کو کسی اور ملک میں ایسی لڑائی میں شامل ہونے کی اجازت دینا جو دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہو، ان الزامات کو جنم دے گا کہ بھارتی حکومت دیگر ممالک میں دہشت گردی کو فروغ دے رہی ہے۔ چنانچہ قومی مفاد کا تقاضا ہے کہ ان لوگوں کو عراق جانے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ امریکہ سمیت دیگر ممالک اپنے شہریوں کو عراق کے سفر کے خلاف خبردار کر چکے ہیں کیونکہ وہاں خطرات ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ داعش کے خلاف لڑائی میں شریک ہونے والوں کی حمایت نہیں کرتے۔ تاہم امریکہ میں ایسے کوئی قوانین نہیں جو حکومتوں کی مدد سے لوگوں کو روکیں یا آزاد گروپوں کو داعش کے خلاف لڑائی کی ممانعت کریں۔ البتہ شہریوں کو ایسے گروپوں کی مدد کی ممانعت ہے جو دہشت گرد خیال کیے جاتے ہیں۔ شیعہ نوجوانوں کی اکثریت والے گروپوں کو عراق کے سفر کی اجازت نہ دینے کے بھارتی حکومت کے فیصلے کا ملک میں سیکیورٹی کے تجزیہ کاروں اور مسلم کمیونٹی کے رہنماؤں نے خیر مقدم کیا ہے۔ اجے سہنی نئی دہلی میں قائم انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ مینجمنٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی نوجوانوں کو دنیا میں کہیں بھی فرقہ وارانہ اور مذہبی لڑائیوں میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے کیونکہ بھارت جنگجو سرداری طریقوں اور بیرونی ممالک میں بے قاعدہ جنگوں کی حمایت نہیں کرتا۔ ظفر الاسلام خان نئی دہلی میں آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے صدر ہیں۔ یہ بھارت کی مسلم تنظیموں پر مشتمل ایک ادارہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا ادارہ بھارتی شہریوں کی داعش کی مخالف تنظیموں کی مدد یا ان کے ساتھ لڑائی میں شرکت کی مخالفت کرتا ہے۔ جون سن 2014 میں داعش کے عسکریت پسندوں نے 39 بھارتی تارکین وطن کو عراق میں یرغمال بنا لیا تھا۔ گزشتہ ہفتے بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے نامہ نگاروں کو بتایا تھا کہ بھارتی حکومت کا خیال ہے کہ یرغمال زندہ ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس ہفتے واشنگٹن میں امریکہ اور چین کے صدور کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں میں چین میں انسانی حقوق کے سلسلے میں چین کا ریکارڈ اہم ترین امور میں سے ایک ہوگا۔ صدر یی جن پنگ کے امریکہ کے دورے سے پہلے امریکہ کی قومی سلامتی کی مشیر سوزن رائس نے چین میں قید سیاسی منحرفین کی رہائی کا مطالبہ کیا، جبکہ سرگرم کارکن بیجنگ کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس بارے میں زلیتسا ہوگ کی رپورٹ۔ امریکہ کی قومی سلامتی کی مشیر سوزن رائس نے 3 بار چین کا سرکاری دورہ کیا ہے۔ پیر کے روز انہوں نے امریکہ میں ایک تقریب میں بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہر دورے کے دوران انسانی حقوق کے معاملے کو اٹھایا ہے۔ ان کا کہنا تھا،
ڈیٹیننگ لائرز اینڈ جرنلسٹ اینڈ اینٹی کرپشن ایکٹیویسٹ اونلی ریڈیوسز،
وکیلوں، صحافیوں اور بدعنوانی کے خلاف آواز اٹھانے والے کارکنوں کو قید کرنے سے درپیش چیلنجوں کو حل کرنے میں چین کی ساکھ متاثر ہوتی ہے، اور ایک خوشحال اور مستحکم معاشرے تک پہنچنے میں اس کی اہلیت میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، اور ایک ایسے وقت میں انٹرنیٹ تک رسائی روکنے سے جب باقی دنیا زیادہ کھلے پن اور رابطوں کی جانب بڑھ رہی ہے، چین کے عوام کے لیے مواقع حاصل کرنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ امریکہ میں انسانی حقوق کے گروپوں اور سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ صدر یی جن پنگ کے دور میں سرکاری سطح پر انسانی حقوق کی پامالیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ حال ہی میں امریکی کانگریس میں منعقدہ ایک سماعت میں مدعو انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں نے مغربی اقوام پر چین سے تعلقات رکھنے پر کڑی تنقید کی۔ ایسے ہی ایک کارکن یانگ جین لی کا کہنا تھا، میرے خیال میں چین میں زیادہ تر انسانی حقوق کی صورتحال بدتر ہے، اور میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ امریکہ جیسے مغربی ممالک کی چین کے لیے خوشگوار پالیسیاں ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ وینگ یی نے صدر یی جن پنگ کے دورہ امریکہ پر بات کرتے ہوئے کہا، امریکہ کی حکومت اور عوام اور تمام دنیا کو چین بڑے واضح انداز میں یہ پیغام دے گا کہ مشرق میں ایک مرکزی ملک ہونے کے ناطے، جس کی تاریخ 5000 سال سے زیادہ پرانی ہے، چین اپنی ہی طرز پر ایک سوشلسٹ ملک تشکیل دینے کے راستے پر سختی سے گامزن رہے گا۔ انسانی حقوق کے حوالے سے اپنے ریکارڈ کو چین معمول کے مطابق مسترد کرتا رہا ہے، اور اسے اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیتا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلو فرمغل۔ پوپ فرانسس آج منگل کو واشنگٹن آ رہے ہیں۔ امریکہ میں ان کی مصروفیات کے سلسلے میں خاصی تیاریاں کی گئی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ واشنگٹن سمیت نیو یارک اور فلیڈلفیا میں سیاحت کی صنعت میں بھی تیزی آ گئی ہے۔ توقع ہے کہ لاکھوں افراد مختلف تقاریب کے لیے ان شہروں کا رخ کریں گے۔ نیو یارک میں اطالوی علاقے میں بھی زیادہ سیاحوں کی آمد کی توقع ہے۔
Speak softly, love, and hold me warm against your heart.
بلمونٹ نیو یارک میں لٹل اٹلی کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں پر آرٹیوسو پیسٹری کے نام سے ایک مشہور بیکری اور کیفے ہے۔ یہ پوپ فرانسس کے دورے کے لیے خصوصی تیاریوں میں مصروف ہے۔ اس نے کھانے کی میٹھی اشیاء میں ایک خصوصی اضافہ کیا ہے۔ یہ روایتی طور پر سیاہ اور سفید پیسٹری ہے، جو نیو یارک کا خصوصی تحفہ ہے۔ اس پیسٹری میں چاکلیٹ اور ونیلا آئس کریم شامل کی جاتی ہے۔ 2008 میں پوپ بینیڈکٹ کے دورے کے موقع پر بھی اس بیکری نے ایک خصوصی پیسٹری متعارف کرائی تھی۔ کچھ مزیدار بسکٹ ایسے ہیں جن پر دیگر نقش و نگار کے علاوہ پوپ فرانسس کی تصویر کشی بھی کی گئی ہے۔ بیکری کی مینیجر کا کہنا ہے کہ کیتھولک عقیدے کے کچھ لوگ یہ بسکٹ کھانے سے گریز کر رہے ہیں۔
Some of them want to frame it, some of them want to freeze it. Some people are afraid to eat it. They think it's a sin to eat it, and some people are the complete opposite and they think
کچھ لوگ اسے فریم کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ یہ فریز کر لینا چاہتے ہیں، کچھ لوگ اسے کھانے سے ڈرتے ہیں، ان کے خیال میں اس کا کھانا گناہ ہے، اور کچھ لوگ اس کے بالکل برخلاف سوچتے ہیں، ان کے خیال میں اسے کھانا نعمت اور تبرک ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی معجزہ ہی ہو جائے۔ اس بسکٹ کی قیمت $2.95 یعنی تقریباً 300 روپے بنتی ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی فروخت میں اضافہ ہوا ہے۔ سرجیو ہردنیز بیکنگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس خصوصی بسکٹ کو بنانا میرے لیے فخر کی بات ہے۔
As a Catholic, it gives me joy to place the image of the Pope on a cookie. I'm proud to be one of the people that's doing this.
ایک کیتھولک کی حیثیت سے اس سے مجھے خوشی ملتی ہے کہ اس بسکٹ پر پوپ کی تصویر کشی کروں۔ مجھے فخر ہے کہ میں اس کے بنانے والوں میں شامل ہوں۔ ڈورس مورے اس بیکری کی ایک پرانی گاہک ہیں اور پوپ فرانسس کی مداح بھی ہیں۔
This whole cookie situation or the pictures or give you money to an organization that he advocates for and believes in.
یہ ساری صورتحال اور پوپ کی تصویر کشی، یہ سب کیا ہے؟ آپ یہ رقم ایک ادارے کو دیں جس کی پوپ وکالت کرتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں۔ بیکری کی مینیجر کے لیے یہ ایک مطمئن کرنے والا تجربہ ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ پوپ فرانسس خود ان کے اس بسکٹ کو کھائیں۔
We're in our world, our very own, sharing a love that only you.
نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، بیجت حاضر خدمت۔ ہوا کی بے کرام وسعتوں میں پرندے کی طرح اڑنے کے خواب نے آج کے دور کے جہاز کو جنم دیا تھا۔ اسی طرح ایک اور خواب بھی ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں بہت سے موجد دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور اب وہ بھی حقیقت کا روپ دھارنے والا ہے۔ آج ہم آپ کو اسی خواب کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں۔ ایک امریکی اور برطانیہ میں قائم ایک فرم ایک ایسی ہی ایجاد کی ترقی کے لیے مل کر کام کر رہی ہیں۔ یہ دراصل ایک اڑتا ہوا پلیٹ فارم سا ہے جسے وہ ہوور بائک کا نام دے رہے ہیں، اور ان انجینئروں کا کہنا ہے کہ اس سے اڑنے یا پھر اڑان کے نظریے میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے، اور اس میں امریکی فوج بھی شامل ہے۔ وائس آف امریکہ کے جارج پوٹک ایسے ہی ایک مظاہرے کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، اور انہیں کی رپورٹ اس وقت آپ کے لیے میں پیش بھی کر رہی ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی سائنسی فکشن ہے، سائنس کی دنیا میں داستان گوئی ہے۔ یہ چار پروں والا کاپٹر ہے جو ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، اور ابھی کچھ وقت لگے گا کہ کوئی پائلٹ اس کی آزمائش کے لیے اس میں سوار بھی ہو۔ اس نظریے کو نیوزی لینڈ کے ایک مجد کرس میلوئے نے تشکیل کیا ہے، جو ایک چھوٹا اور سستا جہاز بنانا چاہتے تھے جس میں مویشیوں کو لایا لے جایا جا سکے اور پھر زمین کا سروے یا جائزہ لینا بھی ممکن ہو سکے۔ برطانیہ میں قائم ان کی کمپنی میلوئے ایرونوٹکس نے ایک پروٹوٹائپ بنایا جسے امریکہ کی ٹیکنالوجیکل کمپنی سروس انجینئرنگ ممکنہ طور پر فوجی استعمال کے لیے بھی جانچ پرکھ رہی ہے۔
This craft was designed from the ground up for someone to get on and off. This one provides the
سروس انجینئرنگ کے مارک بٹکوکس کہتے ہیں کہ اس جہاز کو اس طرح سے تیار کیا گیا ہے جو زمین سے اوپر تو اڑتا ہے لیکن اتنا زیادہ اونچا نہیں، یہ صرف اتنا ہی اونچا اڑتا ہے جس پر چڑھا اور پھر اترا جا سکتا ہے۔ اس کے چار روٹرز ہیں جو استحکام فراہم کرتے ہیں، اور پھر اس طرح الگ الگ بھی نہیں کہ آپ کو جہاز پر چڑھنے یا اترنے میں کسی نوعیت کے مسائل کا سامنا ہو۔ مظاہرے کے دوران ریموٹ کنٹرول سے چلایا جانے والا یہ ماڈل انتہائی خوبصورتی سے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا رہا۔ اس میں ایک ڈمی پائلٹ بھی موجود تھا جسے بسٹر کا نام دیا گیا۔ امریکی فوج کا خیال ہے کہ ایک وقت آئے گا جب اس میں فوجیوں کو لایا اور لے جایا جا سکے گا، اور یہ ناہموار اور خطرناک سطح کے اوپر نچلی سطح پر پرواز کر سکے گا۔ میلوئے ایرونوٹکس کے مطابق اس کا ایک پورے سائز کا بھی ماڈل برطانیہ میں تیار کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی جانچ پڑتال انسانی پائلٹ کر سکیں اور جہاز کو محفوظ اور قابل اعتماد ہونے کے حوالے سے پرکھا جا سکے۔ سروس انجینئرنگ کے مارک بٹکوکس کہتے ہیں کہ ہم اسے بہتر بنانے کے لیے کئی طریقوں کا جائزہ لے رہے ہیں، جس میں ایک روٹر کو کم کر کے اس کی صلاحیت اور کارکردگی کا جائزہ لینا بھی شامل ہے۔ میرے خیال میں یہ صلاحیت اس بات کو یقینی بنا دے گی کہ یہ ایک قابل بھروسہ چیز ہے اور فوجی اور شہری استعمال کے لیے محفوظ بھی ہے۔ پورے سائز کی ہوور بائک کو گیس سے چلنے والے انجن سے چلایا جائے گا، جس کے ذریعے اس کے چار روڈرز کو طاقت فراہم کی جائے گی۔ اس کی دو قسمیں ہوں گی، ایک میں تو ایک ہی سیٹ ہوگی اور ایک میں دو سیٹیں ہوں گی۔ اس کی رفتار 96 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی اور یہ 240 کلومیٹر تک کی مسافت طے کر سکے گا۔ بٹکویک کہتے ہیں کہ پورے سائز کے ماڈل کو جانچ کرنے کے لیے ابھی کوئی حتمی تاریخ مقرر نہیں کی گئی۔
Talking with the US Army counterparts, we're looking at a 3 to 5 year
سروس انجینئرنگ کے مارک بٹکویک کہتے ہیں کہ امریکی فوجی حلیفوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہم اس کو ترقی دینے کے لیے 3 سے 5 سال پر محیط کوشش کو سامنے رکھتے ہیں، اور جوں ہوور بائک پر مزید کام کرنے اور اسے ترقی دینے کے لیے یہ کافی مناسب وقت ہے۔ میں لوئے ایرونوٹکس اس وقت اپنے ہوور بائک کے بیٹری سے چلنے والے ماڈل کو فروخت بھی کر رہی ہے، جن کی قیمت $1,000 سے $1,600 تک ہے، اور انہیں فضائی فوٹوگرافی یا پھر ہلکے پھلکے سامان کی تقسیم کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو سائنس اور ٹیکنالوجی سے آج بس اتنا ہی۔ بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
دسمبر سن 2013 کے آخر میں مصر کی سیکیورٹی فورسز نے ایک ہوٹل کے کمرے پر چھاپہ مارا، جہاں قطر میں قائم الجزیرہ نیٹ ورک کے ملازم 3 صحافیوں نے ایک عارضی اسٹوڈیو قائم کر رکھا تھا۔ تینوں صحافیوں، آسٹریلیا کے پیٹر ٹریسٹ، کینیڈا کے محمد فہمی اور مصر کے بحر محمد، کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ جھوٹی ویڈیوز نشر کر رہے ہیں، جس کا مقصد مصر کی قومی سلامتی کو نقصان پہنچانا تھا۔ ان پر یہ بھی الزام تھا کہ یہ معزول صدر محمد مرسی کی اخوان المسلمین کی حمایت کر رہے تھے، جو ایک ایسا گروپ ہے جسے مصری حکومت ایک دہشت گرد تنظیم خیال کرتی ہے۔ ان تینوں پر مقدمہ چلایا گیا اور 2 مرتبہ انہیں قصوروار پایا گیا۔ جون سن 2014 میں قصوروار ٹھہراتے ہوئے ان میں سے 2 کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ 1 کو 10 سال کی سزا ہوئی۔ نامکمل شہادت کی بنا پر ایک اپیل کورٹ نے دوبارہ مقدمہ چلانے کا حکم دیا۔ یہ مرحلہ جنوری سن 2015 میں شروع ہوا۔ ان تینوں کو ایک بار پھر قصوروار پایا گیا اور 29 اگست کو انہیں 3 سال قید کی سزا ہوئی۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ امریکہ کو ایک مصری عدالت کی جانب سے الجزیرہ کے 3 صحافیوں محمد فہمی، بحر محمد اور پیٹر گریسٹ کے خلاف فیصلے پر سخت افسوس اور تشویش ہے۔ کسی معاملے کی چھان بین کرنے سے اس کی رپورٹنگ کرنے اور تبصرہ کرنے کے سلسلے میں، چاہے اس کا پس منظر غیر مقبول یا متنازع کیوں نہ ہو، پریس کی آزادی کسی بھی آزاد معاشرے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے اور جمہوری فروغ کے لیے لازم ہے۔ ہم مصر کی حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کا مداوع کرنے کے لیے تمام دستیاب طریقہ کار سے کام لے، جس سے اظہار رائے کی بنیادی آزادی مجروح ہوتی ہے، جو استحکام اور ترقی کے لیے ضروری ہے۔ ان تینوں افراد کو قصوروار پا کر مصر کی حکومت نے یہ اشارہ دیا ہے کہ صحافیوں پر محض خبروں کی رپورٹنگ کرنے کی وجہ سے مقدمہ چلایا جا سکتا ہے اور انہیں قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ، یعنی صحافیوں کے تحفظ کے لیے قائم تنظیم نے بتایا کہ 1 جولائی سن 2015 تک کم سے کم 18 صحافی اپنی رپورٹنگ کی بنا پر مصر میں جیل میں قید ہیں۔ اگر ایک بھی صحافی قید میں ہو، پھر بھی یہ بہت بڑی بات ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
اس وقت پاکستان میں منگل کی شب کے 12، بھارت میں 12:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں منگل کی سپہر کے 3 بجا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر ویٹو میر اور ساؤنڈ انجینئر ایل سینٹوس۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔